بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه وعنهم خلاصہ اس روایت کے اندر بہت ساری باتیں تو بتلا دی گئی تھی، خلاصے کے اندر یہ ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ما کذب الفؤاد ما رآ اور ولقد رآہ نزلۃ اخرى، ان سب آیتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل امین کو دیکھنا مراد لیتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دوسرے حضرات باری تعالیٰ کو دیکھنا مراد لیتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں باری تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ تین مسلک ہے خلاصے کے طور پر. ایک جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ کی بلا واسطہ زیارت نصیب ہوئی، دوسری جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا واسطہ زیارت نصیب نہیں ہوئی، تیسری جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ اس میں کچھ کہنے کے بجائے توقف کیا جائے، سکوت اختیار کیا جائے. اگرچہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو انکار کر رہی ہے، تو اس سلسلے میں بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس اس انکار کے اوپر کوئی صریح حدیث دلیل کے طور پر نہیں ہے، اور انہوں نے قرآن کی ایک آیت سے استنباط کیا ہے، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب. اس آیت کریمہ سے اور دوسری آیت لا تدرکہ الابصار کے ذریعے سے انہوں نے استدلال کیا ہے، لیکن دونوں آیت کے اوپر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلی آیت کے اندر کلام مع رؤیت، کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے کلام بھی کر رہا ہو اور وہ کلام دل میں وحی، اللہ کی طرف سے وحی یا پس پردہ ہو، تو وہ آیت کلام کے متعلق ہے، نفس رؤیت کے متعلق نہیں ہے. اور لا تدرکہ الابصار تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا ادراک کامل انسانوں کی یہ دنیا کی کمزور نگاہیں نہیں کر سکتی. باقی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ملاقات کے وقت کے اوپر وہ استطاعت عطا فرما دی کہ آپ نے باری تعالیٰ کی زیارت کر لی. رآہ بفؤادہ مرتین، کہ دو مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دل سے دیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا. اب جو توجیہ بتلائی گئی تھی کہ دل کے اندر بینائی کی وہ طاقت ودیت فرما دیوے جو آنکھ میں ہوتی ہے، اور آنکھ کے اندر ادراک کی وہ طاقت عطا فرما دیوے جو قلب میں ہوتی ہے، यानी बसीरत बसारत हो जावे, बसारत बसीरत हो जावे, तो फिर उस सूरत के अंदर रुयत जो है दो मर्तबा की जो इस रिवायत में बयान की गई उसमें कोई इस्तिबाद बाकी नहीं रहेगा और कोई चीज महाल नहीं रहेगी। जी
قال ويحك ذاك إذا تجلى لنوره الذي هو نوره وقد رأى ربه مرتين.
ترمذی شریف کی روایت کے اندر اس حدیث کے بارے میں یہ مضمون بھی آیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، یعنی معراج کی رات میں۔ تو حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ وہ تو تابعی ہے، وہ فوراً اس بات کے اندر سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار، کہ انسانوں کی نگاہیں اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ اللہ تعالیٰ نگاہوں کا ادراک کرتے ہیں۔ جب یہ سوال آیا تو حضرت اکرمہ کے استاد انہوں نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ ویحک، افسوس ہے تمہارے کے اوپر، یہ آیت کا مفہوم تم نے برابر سمجھا ہی نہیں، اس آیت کے اندر کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ اذا تجلا بنوره الذی هو نوره، جب اللہ تعالی اپنے خاص تجلی کا نور ظاہر فرماوے، اپنی خصوصی تجلی کا نور ظاہر فرماوے، جو نور ذات کے ساتھ خاص ہے، تو جو نور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے اس نور کو اللہ تعالیٰ جب ظاہر فرماوے، خاص تجلی کو ذاہر فرماوے اور ذات خاص کے نور کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرماوے، تو اس وقت کسی انسان کے بس کے نہیں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ادراک کر سکے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ اس کو یوں بھی تعبیر کرتے ہیں کہ وہ نور جو خاص اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور ہے، جس کو دیکھنے کی کسی بشر کے اندر طاقت نہیں ہے، انسان کی بشری نگاہیں اللہ تعالیٰ کی اس ذاتی خاص نور کو دیکھنے کی طاقت رکھتی نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ انسان کے اندر قوت پیدا فرما دے، انسان کی نگاہوں میں وہ طاقت عطا فرما دے، تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کے اس نور کو دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ آیت کو سمجھنے کے اندر یہ جو ہے چک نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں آیت کے اندر ایک مطلب یہ ہے جو لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور، اللہ تعالیٰ کی خصوصی تجلی، ذات خاص کا نور جب اللہ تعالیٰ ظاہر فرماوے تو کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کلی طور پر ادراک کرنا، کامل طور پر ادراک کرنا، کامل طور پر جو ہے اس کو دیکھنا اور سمجھنا، یہ انسان کے نگاہوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ادراک کس کو کہتے ہیں؟ احاطۂ کلیہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطۂ کلیہ، کلی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا، اس کی کنہ کے اندر پہنچنا، کئی انسان کی نگاہوں کے اندر بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ہے وَقَدْ رَآ رَبَّهُ مَرَّتَيْنِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باری تعالیٰ کو دو مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے قریب اور دوسری مرتبہ عرش الہی کے اوپر، دو مرتبہ دیکھا۔ وَقَدْ رَآ رَبَّهُ مَرَّتَيْنِ، اور تحقیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا۔ اب یہ دونوں مرتبہ دل کی آنکھ سے دیکھا یعنی بصیرت سے، یا ایک مرتبہ دل کی آنکھ سے دیکھا اور ایک مرتبہ سر کی آنکھ سے دیکھا, یعنی ایک مرتبہ بصارت سے دیکھا, ایک مرتبہ بصیرت سے دیکھا. یہ سب امکان اس کے اندر ہے. جی.
وعن الشعبی رحمہ اللہ تعالی قال لقي ابن عباس کعبا بعرفة فسأله عن شيء فكبر حتى جاوبته الجبال فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما انا بنو هاشم
انا بنو هاشم
فقال کعب ان اللہ قسم رؤیته وکلامه بین محمد وموسی فکلم موسی مرتين ورآه محمد مرتين قال مسلوق فدخلت على عائشة رضی اللہ عنها فقلت هل رأى محمد ربه فقالت لقد تكلمت بشيء قف له شعري قلت رويدا ثم قرأت لقد رأى من آيات ربه الكبرى فقالت أين تذهب بك إنما هو جبرائيل من أخبرك أن محمد رأى ربه أو كتم شيئا مما أمر به أو يعلمه الخمس التي قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث فقد أعظم الفرية ولكنه رأى جبرائيل لم يره في صورته إلا مرتين مرة عند سدرة المنتهى ومرة في أجياد له 600 جناح قد سد الأفق رواه الترمذي رحمه
الله. حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ملاقات ہوئی کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے. یہ بڑے یہودی عالم تھے, پھر اسلام میں داخل ہوئے. تو کہا حضرت عبداللہ ابن عباس کی ملاقات ہوئی عرفات کے میدان میں کعب احبار سے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کعب احبار کو کسی چیز کے بارے میں سوال کیا, ان شیئن, ایک چیز کے بارے میں سوال کیا. دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سوال یہ تھا, کیا دنیا میں باری تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے؟ یہ سوال حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا. تو کعب احبار نے ایسا جواب دیا کہ حضرت فقبر, زور سے اس کے اوپر تکبیر کی, تکبیر کہی, یہاں تک کہ وہ تکبیر کی آواز پہاڑوں کے اندر گونجنے لگی, پہاڑوں سے بھی جو ہے آگے بڑھ گئی, گونجنے لگی. یعنی کعب الاحبار نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اس سوال کا ایسا عجیب و غریب جواب دیا کہ حیرت کے مارے حضرت عبداللہ ابن عباس نے اتنی زور سے نعرہ تکبیر لگائی کہ پہاڑ گونج اٹھے. تو سوال کرنے والے حضرت ابن عباس, سوال کا موضوع تھا کیا دنیا میں باری تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے, یہ سوال کا موضوع. تو اس پر کعب احبار نے کوئی جواب دیا, عجیب و غریب جواب دیا, اور وہ جواب ایسا عجیب و غریب دیا کہ ابن عباس کو ایسی حیرت ہوئی کہ مارے حیرت کے انہوں نے زور سے نعرہ تکبیر لگایا کہ پہاڑ گونج اٹھے. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک عجیب بات کہی کہ انا بنو ہاشم, کہ ہم لوگ خاندان بنو ہاشم کے لوگ ہیں. کیا مطلب؟ اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو علم اور سمجھ اور اپنے فضل و کرم سے بہت نوازا ہے. ہم بنو ہاشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی اعتبار سے بہت قریب ہے, اسی لیے ہم کو حضور سے علم حاصل کرنے کا زیادہ موقع ملا ہے. اسی لیے کعب سنو, میں جو کوئی تم کو سوال کروں نے, اس سوال کو تم کو سرسری سوال نہیں سمجھنے کا, بلکہ اس سوال کو بڑا اہم سمجھنے کا, اور سرسری جواب نہیں دینے کا, غور کر کے جواب دینے کا, تدبر سے جواب دینے کا, ایسے ہی جواب نہیں دے دینے کا. یعنی ایک عامی آدمی تم سے کوئی سوال کرے اور تم ایسے ہی سرسری جواب دے دو, وہ الگ بات ہے. لیکن ہم خاندان بنو ہاشم کے لوگ, ہم کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا, سمجھ عطا فرمائی, حضور سے نسبی تعلق ہے, ہمیں علم حاصل کرنے کا موقع زیادہ ملا, ہم جانتے ہیں ساری چیزوں, بہت ساری چیزوں کو, اسی لیے ہم کوئی سوال کرے تو ایسے ویسے جواب نہیں دینے کا, بہت غور سے جواب دینے کا. جب یہ بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تنبیہ کی ارشاد فرمائی تو اب کعب نے سوال میں غور کیا. معلوم ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ سوال کرنے پر انہوں نے سرسری جواب دے دیا, اب جو ابن عباس نے جو ہے ان کو تنبیہ کی تو انہوں نے سوال میں غور کرنا شروع کیا کہ ان کے سوال کا مقصد کیا ہے, وہ ذرا میں غور سے سن لوں. فقال کعب, کعب کہنے لگے, یعنی اب میری سمجھ میں تمہارا سوال کا مقصد آیا, کہ سوال کا مقصد کیا تھا اب میری سمجھ میں آیا. گویا کہ پہلے انہوں نے سوال کا سرسری جواب دے دیا, پھر ابن عباس نے توجہ دلوائی تو دھیان سے سوال سوچا, اور سوال سوچ کے کہا کہ ہاں اب تمہارے سوال کا مقصد میری سمجھ میں آیا, اب میں تم کو جواب دیتا ہوں. شرائع حدیث کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے سوال کا مقصد تھا مطلق دنیا میں باری تعالیٰ کی رویت ہو سکتی ہے یا نہیں, اس کے بارے میں. اور کعب احبار نے یوں سمجھا کہ فی الجملہ دیدار جو ہے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کعب احبار نے اس کو عقل سے بعید سمجھ کر کے جواب دیا, عقل سے بعید سمجھ کر کے جواب دیا. پھر حضرت ابن عباس نے زور دیا, توجہ دلائی, تنبیہ کی, تو حضرت کعب احبار نے غور کیا کہ یہ مطلق دیدار کا سوال نہیں کر رہے ہیں بلکہ فی الجملہ دیدار کے بارے میں ان کا سوال ہے کہ بھئی امکان ہے کہ نہیں ہے وہ تم بتلاؤ, اسی لیے انہوں نے پھر غور کر کے جواب دیا. کیا جواب دیا غور کر کے؟ کہ یقیناً اللہ تعالی نے اپنے دیدار کی سعادت کو اور اپنے بلا واسطہ کلام کی سعادت کو دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں تقسیم کر دیا. اس جملے کا حاصل یہ ہے کہ دیکھو یہ دو اللہ کی بڑی بڑی نعمت ہے, ایک ہے بلا واسطہ کلام اور ایک ہے دیدار, یہ دو عظیم نعمت ہے. دونوں عظیم نعمت دنیا میں اللہ نے دو نبیوں کو تقسیم کر دی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا واسطہ کلام کی نعمت عطا فرمائی کہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فی البقعت المبارکتی من الشجرت من جانب الایمن, کہ جب آپ جو ہے مدین سے تشریف لا رہے تھے تو جانب ایمن کے اندر باری تعالیٰ کا کلام بلا واسطہ موسیٰ علیہ السلام نے سنا, اور دوسری مرتبہ طور پہاڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کلام کو بلا واسطہ موسیٰ علیہ السلام نے سنا. تو دو مرتبہ بلا واسطہ کلام سننے کی دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سعادت نصیب ہوئی, اور بلا واسطہ رویت کی سعادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دو مرتبہ نصیب ہوئی, دو مرتبہ انہوں نے دیدار کیا اور زیارت کی. یہ کعب نے جواب دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے دو مرتبہ کلام کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی میں دو مرتبہ باری تعالیٰ کو دیکھا, ایک سدرت المنتہا کے قریب اور ایک مرتبہ عرش کے قریب. یہ ہو گئے سوال جواب پورا, حضرت ابن عباس کا, کعب احبار کا, دونوں کی بات پوری ہو گئی, قصہ ختم. اب حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ راوی حدیث تابعی جلیل القدر کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سوال کیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے بلا واسطہ. دیکھو ابن عباس اور کعب دونوں قائل ہیں, بلا واسطہ دیدار کے. حضرت عائشہ قائل نہیں ہے, حضرت مسروق کو یہ علم ہو گیا ادھر والا. اب وہ حضرت عائشہ کی خدمت میں جب حاضری دی تو انہوں نے ماں عائشہ کو سوال کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دیگر صحابہ کرام اور بعد کے دور کے تابعین پس پردہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے علم حاصل کیا کرتے تھے. حاضر ہوئے, پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا, تو ماں عائشہ نے کیا فرمایا, مسروق تم نے ایسی بات کے بارے میں بات کی ہے کہ اس کی وجہ سے میرے بال گھبراہٹ سے کھڑے ہو گئے, جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو گئے. مسروق تم نے تو ایسا سوال کیا کہ میرے رونگٹے رونگٹے کھڑے ہو گئے, یعنی سوال کے بارے میں آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ ایسا تو کوئی سوال کرنے کا ہوئے مسروق, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. حضور نے باری تعالیٰ کا دیدار اس دنیا کی زندگی میں کیا, یہ کوئی سوال ہے تمہارا؟ قلت رویدن, حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں نے ماں عائشہ کو کیا کہا کہ آپ ذرا نرمی اختیار کرو, سکون سے جواب دو, اطمینان سے جواب دو, یعنی سوال سے پریشان نہ ہو جاؤ, اور اتنا جلدی انکار کر کے جواب مت دے دو, میری بات پوری سنو اور پھر جواب دو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی کے نظریے کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو آدمی پوری بات سننے ہی تیار نہیں ہوتا ہے, بات کاٹنے ہی کی فکر میں ہوتا ہے, ایک فطرت ہے انسان کی. تو یہ مسئلہ چونکہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے خلاف تھا, تو حضرت مسروق کی بات سنتے ہی حضرت مسروق کو ماں عائشہ نے کہا کہ تم نے تو میرے رونگٹے کھڑے کر ڈالے, ایسا سوال تم نے کیا. تو مسروق کہتے کہ ماں ذرا اطمینان سے سنو میری بات کو, جلدی مت کرو رویت کے انکار کے بارے میں, میری پوری بات سن لو, میں کیا دلیل دینا چاہتا ہوں وہ سن لو, پھر آگے بات کریں گے. پھر میں نے یہ آیت پڑھ کے سنانی ماں عائشہ کو, یعنی رویت کے اس بات میں, یعنی حضرت مسروق کی آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں رویت باری تعالیٰ کے اس بات میں. لقد رآ من آیات ربه الکبرا, اور الکبرا بڑی نشانی سے مراد رویت لی, کس نے؟ حضرت مسروق نے. کہ دیکھو نا اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی, اور بڑی نشانیوں میں ایک ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار, اللہ تعالیٰ کی زیارت. اسی لیے دیکھو نا خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر. تو ماں عائشہ نے کیا فرمایا, اینا تذهب بک, فقالت, ماں عائشہ نے فرمایا کہاں تم اس آیت کو لے جا رہے ہو, یا تم کو یہ آیت کہاں لے جا رہی, یعنی اس آیت کے بارے میں تمہاری سمجھ تم کو کہاں لے جا رہی ہے. رویت باری تعالیٰ کا مسئلہ الگ ہے اور یہ آیت کریمہ الگ ہے, دونوں کو کہاں جوڑ رہے ہو, یعنی تمہارا استدلال قیاس مع الفارق ہے. یہ ماں عائشہ نے ان کو کہا کہ اس آیت کریمہ سے جو تم نے رویت باری پر استدلال کیا یہ ہے قیاس مع الفارق, تم نے صحیح استدلال نہیں کیا. آیت میں تو جبرائیل امین مراد ہے, انما ہوا جبرائیل, یعنی سورہ والنجم کی آیت کے اندر جبرائیل امین مراد ہے, جبرائیل کو دیکھنا مراد ہے, باری تعالیٰ کا دیدار مراد نہیں ہے. پھر ماں عائشہ نے کیا کہا, دیکھو بہت سخت جملے عقیدے کے ان کو ارشاد فرمائے, سنو مسروق تم کو کوئی یہ خبر دیوے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے, ایک بات. دوسری بات, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کو لوگوں کو پہنچانے کا حکم دیا گیا تھا اس میں سے کوئی چیز چھپائی ہے, یعنی جن احکام کی تبلیغ کا اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا اس میں سے کل احکام چھپائے یا بعض احکام چھپائے, اگر تم کو کوئی ایسی بات کہوے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, یعنی جو باتیں اللہ نے پہنچانے کا حکم دیا اس میں سے کل چھپائی یا بعض چھپائی, ایسا کوئی کہوے. نمبر تین, پانچ چیزیں جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے, اگر ان پانچ میں سے کسی چیز کا علم حضور کے لیے ثابت کرے کہ حضور بھی ان پانچ چیزوں کو جانتے تھے, تو اگر کوئی آدمی یہ تین چیزیں حضور کے لیے ثابت کرے, نمبر ایک رویت یا احکام کی تبلیغ میں سے کچھ احکام کو چھپا دینا, یا یہ کہ پانچ چیزیں جس کا علم اللہ کے لیے خاص ہے اس میں سے کسی چیز کا علم اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے, جو بھی آدمی ایسا عقیدہ رکھے یا بتلاوے فقد اعظم الفریت, وہ آدمی نے بڑا بہتان باندھا, اس آدمی نے بڑا بہتان باندھا. یعنی حضور کے متعلق ان تینوں چیزوں کی جو بھی نسبت کرے گا وہ غلط کرے گا, یہ معائشہ کے کہنے کا حاصل. یعنی ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت, یہ پانچ چیزیں ایسی کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے نہیں تھے. اسی لیے کوئی کہوے کہ حضور کے پاس ان چیزوں کا علم تھا تو اس نے بہت بڑا بہتان باندھا. نمبر دو, نعوذ باللہ حضور نے کوئی چیز چھپا دی احکام کے متعلق تو اس نے بہت بڑا بہتان باندھا. حضور نے تو ساری چیزیں جتنی بھی اللہ نے لوگوں کو پہنچانے کے لیے کہتی پہنچا دی تھی, اور اسی لیے تو حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع سے سوال کیا اور اللہ کو گواہ بنایا. اور تیسری چیز رویت کی, کہا کہ یہ بہت بڑے دھوکے کی بات ہے. لیکن اس آیت کے اندر جس سے تم استدلال کرتے ہو اس میں جبرائیل امین کو دیکھنا مراد ہے, تو کہا کہ جبرائیل تو حضور کے پاس سینکڑوں ہزاروں مرتبہ آئے, وہ رویت کون سی ایسی خصوصی چیز ہے کہ اس کا اللہ قرآن میں تذکرہ کرے؟ اب حضرت عائشہ نے جب سورہ نجم کی آیت سے رویت مراد لی, جبرائیل کی رویت, تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جبرائیل تو ہزاروں مرتبہ حضور کی خدمت میں آئے, تو وہ کون سی رویت ایسی خاص چیز تھی کہ اللہ اس کا قرآن میں الگ تھلگ ذکر کرے؟ تو ماں عائشہ نے کیا کہا, رویت دو طریقے کی تھی, ایک تھی رویت جبرائیل امین کی اصلی شکل صورت میں, اور ایک تھا کہ جبرائیل امین کسی انسان کی شکل میں آتے تھے. تو کہا وہ جو عام متن ہزاروں مرتبہ آنا جانا ہوا وہ کسی انسان کی شکل میں آنا جانا ہوا, کبھی کسی اعرابی کی شکل میں, کبھی دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں, کبھی کوئی اور شکل میں, اور اصلی شکل میں جبرائیل کی وہ دو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. ایک مرتبہ عند سدرۃ المنتہا, معراج کی رات میں سدرۃ المنتہا پر, اور نمبر دو محلہ اجیاد کے اندر, یعنی مکہ المکرمہ میں ایک محلہ ہے, محلے کا نام ہے محلہ اجیاد, کنگ عبدالعزیز گیٹ سے نکلتے ہیں تو وہ پڑتا ہے محلہ اجیاد, وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لا رہے تھے, اس طرف سے تشریف لا رہے ہیں اور اچانک آپ کی نظر پڑی آسمان کی طرف, تو وہ فرشتہ جو غار حرا میں وہی لے کے آیا تھا وہ ایک بڑی کرسی کے اوپر جلوہ افروز ہے, آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے, اور مشرق سے مغرب پورا افق حضرت جبرائیل کے جسم سے بھرا ہوا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بے ہوش ہو کے گر پڑے, جب ہوش میں آئے تو جبرائیل امین نے کیا کہا, یہ تو میں نے ایک پر اپنا آج کھولا ہوا تھا جس سے مشرق اور مغرب پورا بھر گیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے 600 پر عطا فرمائے ہیں. تو یہ ہیں لہو ست مئتی جناحن, جبرائیل کے 600 پر ہے. تو گویا دو مرتبہ اصلی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا. قد سد الافق, پورے افق کو انہوں نے گھیر لیا تھا, بھر لیا تھا اتنی بڑی سائز میں. ورنہ جب انسانی شکل میں آتے تو انسانی سائز پہ نظر آتے, 6-7 فٹ کا, 5 فٹ کا انسان. لیکن اس دن جب اصلی شکل میں دیکھا تو مشرق سے مغرب, اور دیکھنے میں تکلیف نہ ہو اسی لیے آسمان کے افق کنارے کے اوپر دیکھا, تاکہ اچھی طریقے سے دیدار اور زیارت جبرائیل امین کی ہو سکے. اور یہ بھی ہے کہ کسی نبی کو جبرائیل کی اصلی شکل میں زیارت نصیب نہیں ہوئی, صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین کی اصلی شکل میں زیارت دو مرتبہ نصیب ہوئی. چلو, کہتے ہیں کہ وہاں عمدہ عمدہ گھوڑے کسی زمانے میں باندھے جاتے ہوں گے, دوڑتے ہوں گے, اسی لیے محلہ زیاد نام بن گیا, زیاد اجود عمدگی سے. چلو,
وفي روايتهما قال قلت لعائشة رضي الله عنها فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قالت ذات جبرائيل عليه السلام كان يأتيه في سورة الرجل, وإنه أتاه هذه المرة في سورته التي هي سورته فسد الأفق.
اور بخاری مسلم کی روایت کے اندر کچھ زیادتی ہے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ. دونوں حضرات کی روایت میں ذرا مزید وضاحت آئی. مسروق کہتے ہیں کہ میں نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یوں پوچھا, فأين قوله, اگر رویت نہیں ہوئی تھی تو پھر اس آیت کا مطلب کیا؟ کہ ماں عائشہ آپ رویت کا انکار کرتی ہو تو پھر اس آیت کا مطلب کیا بتلاؤ. ثم دنا فتدلا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے, فکان قاب قوسین او ادنا, تو ماں عائشہ نے آیت کی تفسیر کیا کی کہ اس میں جبرائیل امین مراد ہے, اور جبرائیل عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرد کی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے. یاتی ہی کا ترجمہ کیا کرنے کا, تشریف لایا کرتے تھے. لیکن اس مرتبہ میں اتاہو ماضی کا سیگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس صورت کے اندر جو ان کی اصلی شکل ہے, التی ہی سورتہ, جو جبرائیل کی اصلی صورت ہے. فسد الافق, اور اس وقت پورا افق سما جبرائیل کے وجود سے بھر گیا. جی,
وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہما فی قوله فکان قاب قوسین او ادنا, وفی قوله ما کذب الفؤاد ما رأى, وفی قوله لقد رأى من آیات ربه الکبرى قال فيها كلها رأى جبرائیل علیہ السلام له 600 جناح. متفق علیہ.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, یعنی وہی شیخین کی روایت. کیا؟ فکان قاب قوسین او ادنا, اور ما کذب الفؤاد ما رعا, اور لقد رعا من آیات ربه الکبرا. تو جو مسلک حضرت عائشہ کا وہی مسلک عین حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بھی. قال فيها كلها, ان تمام آیتوں کے اندر جبرائیل امین کو دیکھنا مراد ہے, اور جبرائیل امین کے 600 پر تھے. جی,
وفي رواية الترمذي رحمه الله تعالى قال ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل في حلة من رقرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. وله وللبخاري رحمه الله تعالى في قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء.
اور ترمذی شریف کی ایک روایت میں یوں آیا, ما کذب الفؤاد ما رأى, کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو رفرف کے جوڑے کے اندر دیکھا. رفرف بچھونے کو بھی کہتے ہیں, اور سبز رنگ کا بچھونا یا سبز رنگ کا ریشمی کپڑا, اس کے جوڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا. قد ملأ ما بین السماء والارض, اور اس رفرف اور جبرائیل نے آسمان اور زمین کی درمیان کی جگہ کو بھر دیا تھا. تو جو ہرا چوڑا کپڑا ہو اس کو بھی رفرف کہا جاتا ہے, گاؤں تکیے کو بھی کہا جاتا ہے, قالین بچھینے کو بھی کہا جاتا ہے, مسند کو بھی کہا جاتا ہے. تو جبرائیل امین کو ہرے رنگ لباس کے اندر یا رفرف کی حالت میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لقد رآ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, لقد رآ من آیات ربہ الکبرا, پھر آگے فرمایا کہ یہ جو سبز رنگ کا رفرف دیکھا اس نے آسمان کو بھر دیا تھا, یعنی معمور کر دیا تھا, یعنی پورا آسمان اسی سبز رنگ کے رفرف کی وجہ سے جگمگا رہا تھا, چمک رہا تھا, بھرا ہوا تھا. جی.
وسئل مالک بن انس رضی اللہ عنہ عن قوله تعالى الى ربها ناظرا فقيل قوم يقولون الى ثوابه, فقال مالك رضي الله عنه كذبوا, فاين هم عن قوله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجورون. قال مالك الناس ينظرون الى الله يوم القيامه باعينهم, وقال لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامه لم يعير الله كفارا بالحجاب, فقال كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجورون. رواه في شرح.
حضرت امام مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ کو اس مسئلے کے اندر سوال کیا گیا کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے الی ربہا ناظرا, کہ وہ اپنے رب کی طرف قیامت کے دن دیکھیں گے, تو ایک قوم, قوم سے مراد معتزلہ, معتزلہ یوں کہتے ہیں کہ رب کی طرف دیکھنے کا مطلب ہے الی ثواب ہی, اللہ تعالیٰ نیک عمل کا جو بدلہ دیں گے وہ دیکھنا مراد ہے, اور نیک عمل کا بدلہ یعنی جنت. چونکہ معتزلہ بہت شد و مد سے آخرت میں بھی رؤیت باری کا انکار کرتے ہیں کہ آخرت میں اہل ایمان کو باری تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا, اس کا معتزلہ شد و مد سے انکار کرتے ہیں. اس لیے یہ سوال کھڑا ہوا کہ پھر یہ آیت کریمہ الی ربہا ناظرہ, تو کہا معتزلہ تو یوں کہتے ہیں کہ ناظرہ کا مطلب ہے رب کا دیا ہوا بدلہ, اور رب کا دیا ہوا بدلہ وہ کیا ہے؟ جنت, کہ مومنین اللہ کی جنت کو دیکھیں گے. تو حضرت مالک نے فرمایا کذب, جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ, غلط ہے ان کا یہ عقیدہ. ان کو پوچھو فَأَيْنَهُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى, اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہوگا, یعنی اگر وہ لوگ ناظرتن سے مراد رب کی زیارت کے بجائے جنت کی زیارت مراد لیتے تو پھر اس آیت کا وہ لوگ کیا مطلب لیں گے؟ کون سی آیت؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, ہرگز نہیں, وہ کافر لوگ قیامت کے دن اپنے رب کی زیارت سے روک دیے جائیں گے, حجاب میں کر دیے جائیں گے, یعنی محروم کر دیے جائیں گے. کیا مطلب اس سے استدلال کا؟ استدلال کا حاصل یہ ہے کہ دیکھو اہل ایمان کو آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہونے والا ہے, اور اہل ایمان کو یہ نعمت نصیب ہونے والی ہے, اور کافر لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت سے محروم کر دیں گے. اگر اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی دیدار کرانے والے نہ ہوئے تو پھر کافروں کو محروم کرنے کی سزا کیسے؟ کافروں کو دیدار سے محروم کرنے کی سزا, سزا اسی وقت کہی جائے گی جب مومنوں کو ملے دیدار اور کافروں کو نہ ملے. جیسے کہا جائے بھائی ان طلبہ کو کھانا نہیں کھلانا, ان کو بھوکا رکھو, تو اس کا مطلب یہ کہ دوسروں کو تو کھانا کھلایا جائے گا. اگر یہ ہے کہ دوسروں کو بھی نہیں کھانا کھلانا تو پھر ان کو سزا کا کیا مطلب؟ یہ ہے تو استدلال کا خلاصہ کیا ہوا کہ کافروں کو اللہ تعالی کے دیدار سے, زیارت سے محروم کیا جائے گا, یہ بطور سزا. تو کافروں کے لیے سزا, سزا کب کہی جائے گی؟ جب اہل ایمان کو دیدار نصیب ہوگا تو ہی تو یہ کہا جائے گا نہیں کہ یہ محروم کیا جانا کافروں کے لیے بطور سزا. اسی لیے کہا معتزلہ کا یہ مسلک بالکل غلط ہے. معتزلہ جو یہ بات کہتے ہیں یہ بالکل سراسر فاسد ہے, ورنہ یہ آیت کریمہ کا وہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ کہا حضرت مالک نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے, اور مزید یہ فرمایا کہ اگر ایمان والے اپنے رب کو قیامت کے دن نہ دیکھے تو کیوں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو آر دلائی حجاب کی کہ کافر لوگوں کو پردہ کر دیا جائے گا اور وہ لوگ اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے؟ یہ آر کیوں دلائی؟ یہ کیوں تنبیہ فرمائی؟ یہ تنبیہ دلیل ہے اس بات کی کہ اہل ایمان کو باری تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو کے رہے گا. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. جی تو دیکھو صحابہ کے درمیان میں جو اختلاف رہا وہ دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی زندگی میں معراج کی رات میں باری تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا تھا یا نہیں, اس سلسلے میں اختلاف رہا ہے. باقی مرنے کے بعد آخرت میں اہل ایمان کو محشر میں, جنت میں, آخرت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا, اس میں صحابہ میں اختلاف نہیں ہے. یہ خلاصہ ذہن میں رکھنا کہ حضرات صحابہ میں جو اختلاف ہوا, ایک طرف حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ماں عائشہ ہے, دوسری طرف حضرت عبداللہ ابن عباس اور ان کے تعاون کرنے والے سب حضرات ہیں, اس کا خلاصہ کیا کہ معراج کی رات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, یہ ہے اختلافی مسئلہ. باقی انتقال کے بعد آخرت میں, جنت میں, محشر میں جو دیدار نصیب ہوگا اس میں صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں, اس میں تو معتزلہ گمراہ فرقہ اختلاف کرتا ہے. تو آخرت میں مومنوں کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا, یہ مسلک ہے معتزلہ کا جو گمراہ فرقہ ہے. اور جو اہل سنت و جماعت آخرت کے اندر اہل ایمان کو باری تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اس کے قائل ہے, بلکہ یوں کہتے ہیں کہ محشر میں ایک مرحلے میں تو غیر مسلموں کو بھی دیدار ہوگا, پھر حجاب کر دیا جائے گا بطور سزا کے. جیسے کہ کسی کے محبوب کی ایک مرتبہ زیارت کروا کے زیارت کے تمام ذرائع بند کر دیے جائے تو عاشق زار کے لیے اس سے بڑی اور کیا سزا ہوگی؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وہ مصری عورتیں جو گانڈیاں ہو گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال جہاں آرا کو دیکھنے کے چکر میں, تو ظاہر بات ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جیل اختیار کر لی تاکہ یہ مجھے دیکھے ہی نہیں, فتنہ بھی نہیں ہوئے اور جھنجٹ بھی نہ ہوئے. تو یہ مسئلہ آخرت کے بارے میں یہ تو جمہور اہل سنت و جماعت میں متفق علیہ مسئلہ ہے, اختلاف صرف معراج کے بارے میں ہی یاد رکھنا. جی
وعن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اهل الجنۃ فی نعیمہم اذ سطع لهم طرف رؤوسهم فإذا ربهم قد اشرف عليه من فوقهم وقال السلام عليكم يا اهل الجنه. قال وذلك قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم. قال فنظر اليهم فينظرون اليه فلا يلتفتون الى شيء من النعيم ما داموا ينظرون اليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره. رواه ابن ماجه.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جنتی لوگ اپنی نعمتوں کے اندر مست ہوں گے, مزے اڑا رہے, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں جنت میں. اچانک ایک نور ان کے اوپر پھیل جائے گا کہ بھئی ایک دم نور نور ہو گیا, یہ کائی کا نور ہے؟ تو اپنے سروں کو اٹھائیں گے, بھئی اچانک کون سا نور آیا؟ تو اللہ تعالی رب ان کے اوپر سے جلوہ فرمائے ہوں گے کہ یہ جو پورا نور 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 چھا گیا تو اللہ تعالی اہل جنت کے اوپر جلوہ فرمائیں گے, یعنی اللہ تعالی تشریف لائیں گے اور تمام اہل جنت کے اوپر انوارات 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 کا سما بن جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جب سب جنتیوں نے دیکھا سر اٹھا کر کے, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ, سلامتی ہو اے جنتیو. خود اللہ سلام کریں گے اہل جنت کو, اور فرمایا کہ وہی بات قرآن نے فرمائی سلام قولا من رب الرحیم, بڑے رحم و کرم والے اللہ کی طرف سے سلامتی والی بات. دیکھو تین موقع پر بندوں کو اللہ کا سلام ملے گا. نمبر ایک, جب فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے اور مرنے والا نیک اور صالح مومن ہوتا ہے. نمبر دو, قبر کے اندر جب فرشتہ سوال جواب کرنے کے لیے آئے گا تب اللہ کا سلام. اور نمبر تین, قبر سے اٹھ کر کے جب محشر کی طرف جا رہے ہوں گے تب فرشتے آ کے اللہ کا سلام پہنچائیں گے. یہ تین موقع پر اللہ کا سلام ملے گا ملائکہ کے واسطے سے, اور یہ ہے سلام بلا واسطہ جنت میں انسانوں کو جنتیوں کو ملے گا. اور یاد رکھو عذاب اللہ کے قبضے قدرت میں, اور جس کے قبضے میں عذاب وہی کہہ دے وے کہ سلامتی, تو پھر کہاں سے عذاب ہوگا, کہاں سے تکلیف ہوگی؟ جنتیوں کو ڈر کہ یہ جنت کہیں ختم نہ ہو جائے, لیکن جب اللہ ہی نے سلام کر دیا تو اب خطرہ کوئی باقی رہا نہیں, تمام خطرات سے سلامتی حاصل ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ, اور اسی بات کا قرآن میں تذکرہ ہوا سلام قولا من رب الرحیم. آگے فرمایا فنظر الیہم, اللہ تعالی جنتیوں کو دیکھیں گے, وینظرون الیہ, اور جنتی لوگ اللہ تعالی کو دیکھیں گے. کتنا عجیب منظر ہوگا, اللہ جنتیوں کو دیکھے, جنتی اللہ کو دیکھے. اللہم ارزقنا بکرمک یا رب العالمین. فلا یلتفتون الی شیء من النعیم, تو جنت کی کسی نعمت کی طرف وہ دھیان نہیں دیں گے. جب اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کا دیدار نصیب ہوگا تو حوروں کو بھی دیکھنا چھوڑ دیں گے, جنتی بنگلوں کو بھی دیکھنا چھوڑ دیں گے, جنتی مشروبات مطعومات ملبوسات کو بھی دیکھنا چھوڑ دیں گے. ساری نعمتوں کو چھوڑ کر کے پورا دھیان اللہ کی طرف لگ جائے گا جنتی لوگوں کا. کب تک؟ ما داموا ینظرون الی, جب تک کہ وہ اللہ کی طرف دیکھتے رہیں گے, وہاں تک جنت کی کوئی نعمت کی طرف ادنا دھیان بھی نہیں جائے گا, ادنا توجہ بھی نہیں جائے گی, جب تک اللہ تعالی کی طرف دیکھتے رہیں گے. حتی یحتجیب عنہم, یہاں تک کہ اللہ تعالی ان سے پردہ فرما لے وے, یہاں تک کہ اللہ تعالی پردہ فرما لے وے ان سے. دیکھو جب تک اللہ تعالیٰ ان کی طرف جلوہ فرمائیں گے اور جنتی لوگ اللہ کو دیکھتے رہیں گے, جنتیوں کا دھیان دوسری طرف جائے گا نہیں, پھر خود باری تعالیٰ پردہ فرما لیں گے. شرح فرماتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ پردہ فرما لے گے اور اللہ تعالیٰ ہر وقت ان کی طرف جلوہ نہ فرماوے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی رحمت ہے. کیونکہ اگر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا جلوہ رہوے, ہر وقت جلوہ رہوے اور نگاہوں کے سامنے اللہ کا جلوہ رہوے, تو جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کے جلوے کی تاب سے باہر ہو جاوے, اللہ تعالیٰ کے جلوے کے انوار کی تاب لانے سے آپے سے باہر ہو جاوے اور دوسری نعمتوں سے محظوظ ہی نہ ہوئے. کھانا چھوٹ گیا, پینا چھوٹ گیا, اورے چھوٹ گئے, بنگلے چھوٹ گئے, ساری نعمتوں سے محظوظ ہونا چھوٹ جاوے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہیں گے کہ میرے بندوں نے ابھی میرا جلوہ کر لیا اور ان کو میری زیارت کا ایک اچھا خاصا موقع مل گیا, کسی درجے میں ان کو میری زیارت سے شکم شیری ہو گئی, تسلی اطمینان ہو گیا, اب میری دوسری نعمتوں سے بھی یہ لوگ فائدہ اٹھاوے, لہذا میں پردہ کر لوں اور ان کو دوسری نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دوں. پھر جب میری یہ دیدار اور زیارت کی دوسری مرتبہ ایک نیا ذوق, نئی آرزو ان کو پیدا ہوگی, تب میں پھر اپنا جلوہ فرما کر ان کو نئی زیارت کرواؤں گا تاکہ نئی خوشی حاصل ہو اور نئی ان کے اندر تازگی حاصل ہو. تو اگر مسلسل بھی اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ فرماوے تو اللہ کے جلوے میں وہ مزہ ہے کہ جنتی لوگ مسلسل اس جلوے میں محو رہے ہوئے. لیکن مسلسل جلوے میں محو رہنے میں خطرہ یہ ہے کہ اس جلوے کے انوار کی تاب نہ لا سکے اور آپے سے باہر ہو جاوے. اسی لیے اللہ تعالیٰ حجاب فرما لیں گے کہ چلو کسی درجے میں شکم شیری ہو گئی, میں حجاب کر لوں, پھر جب نیا ذوق, نئے میں دوبارہ زیارت کراؤں گا تاکہ میں نئی فرحت, نئی خوشی حاصل ہو. ایک بات ہی, اور دوسرا کیا, میری دوسری نعمتوں سے مزے اڑانے کا بھی ان کو موقع مل جاوے. اس لیے کہ مسلسل جلوہ رہوے تو دوسری نعمتوں کی طرف دھیان جائے گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ بندوں سے حجاب فرما لیں گے تو یہ حجاب فرمانا بھی رحمت بنے گا اور ایک نعمت ہو جائے گا. وَيَبْقَى نُورُهُ, اور اللہ تعالی کا نور باقی رہے گا, یعنی نور صفات اللہ تعالی کا باقی رہے گا. نور ذات کا جلوہ حجاب میں چلا گیا اور نور صفات کا جلوہ باقی رہے گا اور وہ پوری جنت کے اندر وہ لوگ مشاہدہ کرتے ہی رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی نور ذاتی کا جلوہ ان کے اوپر ہوا تو اس کا عکس جو ان کے اندر آیا تو وہ بھی وہ لوگ اس کا مشاہدہ محسوس کرتے رہیں گے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نور باقی, چونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز فانی نہیں ہے, اسی لیے جو نور آیا وہ بھی باقی رہے گا اور وہ انوارات سے جنتی لوگ حجاب کے بعد بھی محظوظ ہوتے رہیں گے اور اس سے مستفید ہوتے رہیں گے. جیسے کہ بھائی ہمارے یہاں فلاں بزرگ آئے, میں تین دن ہمارے تو بہت اچھے گزرے, پھر حضرت چلے گئے, تب اگر حضرت ہمیشہ رہتے تو تمہاری ساری دوسرے کام کاج ٹھپ ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ گئے تو بہت اچھا ہوا نا, وہ پھر آئیں گے دوبارہ, تشریف لائیں گے کچھ وقت کے بعد, پھر تم دوبارہ ان کی زیارت خدمت سے محظوظ ہونا. اور جو یہ تین دن تمہاری یہاں رہ کر گئے تو اس کے انوارات سے تمہاری بیٹری جو چارج ہوئی تو ابھی تم لوگ اس سے فائدہ اٹھا دے رہو, جب بیٹری ڈاؤن ہوگی تو دوبارہ پھر چارج کرا لینا. یہ دنیا کی ایک مثال ہے سمجھنے کے واسطے. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر اس کا مدار ہے کہ جب تک اللہ چاہیں گے اسی وقت تک جو ہے جلوہ فرمائیں گے، اور مشیت جب ختم ہو جائے گی تو جلوہ بھی باری تعالیٰ کا ختم ہو جائے گا، جلوہ بھی ہٹ جائے گا، حجاب میں چلا جائے گا، لیکن اس جلوے کی نورانیت اور اس دیدار سے حاصل ہونے والے کیف اور سرور اور خوشی کا خمار جنتیوں پر باقی رہے گا. جی اب جنت اور جنتیوں کا تذکرہ ہوا تو اب جہنم کا تذکرہ، جنت اور جنتیوں کی صفات کے بعد جہنم اور جہنمیوں کے صفات کا تذکرہ. دیکھو کبھی کبھی ایک لفظ بطور مشاکلت کے بیان کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں صفت کا لفظ خوبی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن صفات مذمومہ کو بھی صفت کہا جاتا ہے بطور مشاکلت. صفات خیر، صفات ذم، عادت خیر، عادت شر، اس طریقے سے. تو جنتی لوگ اور جنتیوں کی خوبی، تو جہنمی لوگ اور جہنمی لوگوں کے اندر کون کون سی وہ بری عادتیں، اس کے بیان میں یہ باب ہے. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا کی یہ آگ جہنم کی آگ کے 70 اجزاء میں سے ایک جزو ہے. کیا مطلب؟ کہ جہنم کی آگ کی کوئی 70 جزو بناوے تو جا کر کے ایک جزو یہ دنیا کی آگ بنتا ہے. اب دنیا کے اندر جو سب سے تیز ترین آگ اس وقت تک دنیا والوں نے ایجاد کی وہ ایٹمی آگ ہے, سب سے تیز آگ ایٹم کی جو آگ ہوتی ہے وہ, اور وہی اڑو بوم اڑو آگ. تو یہ اتنی خطرناک اتنی خطرناک, اس کی خطرناک لوگ بیان کرتے رہتے ہیں. تو یہ جتنی بھی خطرناک ہو جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے یہ. تو گویا جہنم کی آگ کے 70 حصے کرو تو ایک حصہ یہ دنیا کی آگ بنتا ہے. تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہی عذاب کے لیے دنیا کی آگ بہت کافی تھی, یعنی کسی کو عذاب اور سزا دینی ہو تو یہ دنیا کی آگ بہت کافی شافی ہے. اس لیے کہ انسان کو دنیا کی آگ میں ڈالتے ہیں تو وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے, پھر اس سے زیادہ حرارت والی آگ پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یعنی انسان کو سزا دینے کے لیے, تکلیف دینے کے لیے تو یہ دنیا کی آگ ہی کافی تھی, اسی میں انسان جل کے راکھ بن جاتا ہے. تو پھر اتنی بھاری 70 گنا زیادہ, یعنی ان 70 درجہ زیادہ آگ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی جو 70 کا عدد آیا تو بعض شرح یہ کہتے ہیں کہ فکس 70 کا عدد, کہ ان 70 درجہ جہنم کی آگ زیادہ اور 170واں درجہ ہے دنیا کی آگ کا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کثرت مراد ہے, کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ خطرناک اور جلانے والی ہے.